السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کی پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں، انسداد دہشت گردی اور دو طرفہ تعاون کی ضرورت پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
پاکستان اور افغانستان کا انسداد دہشت گردی کے لیے مربوط کوششوں پر اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
ریاستی اداروں کے درمیان کوئی مظاہرہ ہی نہیں. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ.
اور پاکستان میں جزام کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والی ڈاکٹر روت فاولر کو ہفتے کو کراچی کے گورا قبرستان میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. اور جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
کنٹرول لائن پر بسنے والوں کو بارودی سرنگوں سے آگاہی کے لیے موبائل میسج سروس کا آغاز. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغول.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی ریاست فلوریڈا میں جمعے کی رات دو علیحدہ واقعات میں 4 پولیس افسروں کو گولی ماری گئی. ایک پولیس افسر ہلاک اور دوسرے شدید زخمی ہیں. فن لینڈ کے جنوب مغربی شہر ترکو میں جمعے کے روز چاقو زنی کی وارداتوں میں 2 افراد ہلاک اور کم از کم 6 زخمی ہو گئے. اور روس میں سائبیریا کے شہر سرگت میں ایک شخص نے سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کو چاقو سے حملے کر کے زخمی کر دیا. اور اسپین میں پولیس بارسلونا میں لوگوں کو اپنی وین تلے کچلنے والے ڈرائیور کو تلاش کر رہی ہے، جس کے متعلق پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہ ایک قریبی قصبے میں اسی طرح کے واقعے میں مارا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں جزام کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والی ڈاکٹر روت فاو کو ہفتے کو کراچی کے گورا قبرستان میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. اس موقع پر صدر مملکت ممنون حسین، گورنر سندھ محمد زبیر، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کے علاوہ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان سمیت دیگر اعلی سول اور عسکری عہدیدار موجود تھے. روت فاو 10 اگست کو 88 برس کی عمر میں مختصر علالت کے باعث انتقال کر گئی تھیں. ان کا جسد خاکی ہولی فیملی ہسپتال سے لپروزی سینٹر لایا گیا، جہاں سے اسے سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل چرچ صدر منتقل کیا گیا اور یہاں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں. ان کا تابوت قومی پرچم میں لپٹا ہوا تھا، جسے پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کے جلاؤ میں یہاں منتقل کیا گیا. بعد ازاں انہیں 19 توپوں کی سلامی دی گئی اور پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ گورا قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. ان کی آخری رسومات پر بین المذاہب ہم آہنگی دیکھی گئی. مسیحی برادری کے ساتھ ساتھ مسلمانوں، ہندوؤں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں موجود تھی. آخری رسومات میں وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ، نامور ڈاکٹر ادیب رضوی، میئر کراچی وسیم اختر اور پاکستان میں جرمن سمیر سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. تینوں مسلح افواج کے نمائندے بھی اس موقع پر موجود رہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے، جو پاکستان کے دو روزہ دورے پر ہیں، آج اسلام آباد میں اپنے وفد کے ساتھ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی، جس کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان علاقائی اور دو طرفہ تعلقات کی صورتحال پر غور کیا گیا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل نے ایک وفد کے ہمراہ دو روزہ دورے پاکستان میں ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا ہے. ایک سرکاری بیان کے مطابق ہفتے کو جنرل ووٹل نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر خارجہ خواجہ آصف، وزیر دفاع خرم دستگیر اور دیگر اعلی حکام بھی موجود تھے. قبل ازیں جمعے کو جنرل ووٹل نے اپنے وفد کے ہمراہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر میں ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، خاص طور پر افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی سفارتخانے سے ہفتے کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ امریکی جنرل نے پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتوں میں انسداد دہشت گردی میں تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام فریقین کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی سرزمین اس کے ہمسایوں کے خلاف کسی بھی طرح کی تخریب کاری میں استعمال نہ ہو۔ حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی اور عسکری رابطوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ رابطے ایک ایسے وقت ہوئے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ افغانستان اور خطے سے متعلق اپنی پالیسی کا اعلان کرنے والی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کی امداد میں کٹوتی یا اسے روکنے کے معاملے پر بھی غور کر رہی ہے، تاہم ابھی تک اس بارے میں پالیسی سامنے نہیں آئی ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی امداد میں کوئی کٹوتی ہوتی ہے یا اسے روک دیا جاتا ہے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر اس کا منفی اثر ہوگا۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
لیکن یہ نہیں ہے کہ حالات ایسے ہوں جس سے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اور تلخی آئے، بلکہ کوشش تو یہ ہوگی کہ بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے، اس کے باوجود کہ کافی اختلافات بھی ہیں۔ لیکن یہ بھی پوری طور سے امریکہ کو علم ہے کہ پاکستان کی ایک اہمیت ہے، رہے گی، اور خاص طور سے اس وقت جبکہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ بے انتہا نازک پہلو پر سے گزر رہے ہیں۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ایس پی آر کے مطابق جنرل باجوہ نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات، خصوصاً سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون اور علاقائی سلامتی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نہایت اہمیت دیتا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان امداد سے زیادہ اس بات کا متمنی ہے کہ گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے علاقائی امن و استحکام کے لیے اس کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز اور امریکہ کے زیر کمانڈ ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی سفارتخانے کے بیان کے مطابق امریکی وفد کے لیے شمالی وزیرستان کے دورے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز اپنی قومی سیکیورٹی ٹیم سے ملاقات کی اور ان سے افغانستان کی جنگ سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر کی کیمپ ڈیوڈ کی سیاحتی رہائش گاہ پر جمعے کی شام اس میٹنگ میں نائب صدر مائک پینس اور وزیر دفاع جیمز میٹس بھی موجود تھے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری سارا ہگبی سینڈرز نے جمعے کے روز کہا کہ ٹرمپ جنوبی ایشیائی علاقے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے نئی حکمت عملی کے لیے تجاویز پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کا خصوصی طور پر ذکر نہیں کیا۔ سینڈرز کا کہنا تھا کہ صدر مناسب وقت پر اس کا اعلان کریں گے۔ افغان نائب وزیر خارجہ نے آج اسلام آباد میں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی اور افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کی کوششوں میں دو طرفہ تعاون مضبوط کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان اور افغانستان نے اس بات کے ادراک کے ساتھ کہ دہشت گردی دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اس کے انسداد کے لیے مربوط کوششوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ہفتے کو افغانستان کے نائب وزیر خارجہ ناصر اندیشہ نے اسلام آباد میں سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی، جس میں خاص طور پر افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام کی کوششوں کے تناظر میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تہمینہ جنجوا نے اس موقع پر تجارت اور رابطوں کے فروغ کو دونوں ملکوں کے عوام کے لیے فائدہ مند قرار دیتے ہوئے انہیں مزید بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ افغان نائب وزیر خارجہ اپنے ملک کی جشن آزادی کی خصوصی تقریبات کے سلسلے میں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہفتے کی صبح اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کی نئی عمارت کی تقریب سنگ بنیاد میں بھی شرکت کی۔ یہ عمارت غیر ملکی سفارت خانوں کے لیے مخصوص ڈپلومیٹک انکلیو میں تعمیر کی جائے گی۔ اس موقع پر اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر عمر ذخیل وال نے وائس آف امریکہ کی دیوا سروس سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گو کہ اب بھی مسائل موجود ہیں، لیکن ان کے حل کے لیے دونوں ملک کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن پہلے کی نسبت اب فضا بہتر ہے، اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، دونوں ملکوں کے حکام اور عوام میں رابطوں کی ضرورت ہے۔ افغان سفیر نے کہا کہ باہمی کوششوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے جب کبھی دونوں ملکوں میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو دونوں ملکوں کے تعلقات کافی عرصے تک تناؤ کا شکار رہتے تھے، لیکن ان کے بقول وہ پر امید ہیں کہ اس طرح کے مسائل کا حل دونوں ملک مذاکرات کے ذریعے تلاش کر لیں گے۔ پاکستان بھی یہ کہہ چکا ہے کہ الزام تراشی کا فائدہ صرف ان عناصر کو پہنچتا ہے جو افغانستان میں بدامنی اور دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں، لہذا بات چیت سے غلط فہمیوں کو دور کر کے پرامن افغانستان کے مقصد کے حصول کے لیے راہ ہموار کی جانی چاہیے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں اپوزیشن رہنما عمران خان کا کہنا ہے کہ چاروں طرف سے خشکی میں گھرے ہوئے ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ طویل مدتی تعلقات کا مستقبل کھلی سرحدوں اور آزاد تجارت میں پنہا ہے۔ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہی۔ اس بارے میں ایاز گل کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
پاکستان یک طرفہ طور پر افغانستان کے ساتھ ملحقہ اپنی 2600 کلومیٹر طویل سرحد پر باڑ لگا رہا ہے۔ اس سرحد پر بہت سے ایسے مقام ہیں جہاں سے سرحد پار کی جا سکتی ہے۔ حکام اپنے اس حالیہ منصوبے کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے جرائم پیشہ اور دہشت گردوں کی در اندازی کو روکنے میں مدد ملے گی اور سرحد کی دونوں جانب انسداد دہشت گردی کی کاوشوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ افغان حکومت سرحد پر فصیل کھڑی کرنے کے منصوبے کی مخالفت کر رہی ہے کیونکہ افغانستان روایتی طور پر بر صغیر پر برطانوی راج کے دور سے سرحدی حد بندی پر معترض رہا ہے۔ اسلام آباد اس اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حد بندی اسے ورثے میں بین الاقوامی سرحد کے طور پر ملی تھی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں،
The long term relationship between Pakistan and Afghanistan is open borders. It's rather than building fences.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان طویل مدتی تعلقات کا انحصار کھلی سرحدوں پر ہے۔ فصیلیں کھڑی کرنے کی بجائے میرے خیال میں کھلی اور آزاد تجارت ہونی چاہیے۔ یہ یورپی یونین کی طرز جیسے تعلقات ہونے چاہئیں۔ یہی ہمارا طویل مدتی مستقبل ہے اور اس سے افغانستان اور پاکستان کو بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے۔ افغانستان اپنی بین الاقوامی تجارت کے لیے پاکستان کی بندرگاہوں اور زمینی راستوں کو استعمال کرتا ہے، تاہم سرحد کی دونوں جانب کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ سفارتی اور سیاسی کشیدگیوں میں اضافے سے پاکستان کے ذریعے ہونے والی تجارت اور گزرگاہوں کے استعمال میں کمی ہوئی ہے۔ تاہم گزشتہ چند برسوں کے دوران دو طرفہ تعلقات میں تنزلی آئی ہے اور اس کی وجہ افغانستان میں طالبان حملوں میں اضافہ اور علاقائی پیش قدمیاں ہیں۔ افغان عہدیدار الزام عائد کرتے ہیں کہ دہشت گرد افغانستان میں جان لیوا حملوں کی سازش پاکستان کی سرحد پر قائم پناہ گاہوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور ہمسایہ ملک کی خفیہ ایجنسی انہیں جنگ زدہ ملک میں اپنے اثر و نفوذ کو وسعت دینے میں مدد دے رہی ہے۔ پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی پر پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے پاکستان مخالف عناصر کو پناہ فراہم کرنے اور ان کی مدد کرنے کا الزام عائد کرتا ہے۔ عمران خان کرکٹ کی دنیا کے چمکدار ستارے تھے جو اب سیاست کے میدان خارزار میں داخل ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں کرکٹ کھیلنے والے نوجوانوں میں خاصے مقبول عمران اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ عمران کہتے ہیں،
پرابلم از رائٹ ناؤ دیر از اے لاٹ آف سسپیشن ان افغانستان اباؤٹ پاکستان۔
اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری خارجہ پالیسی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے تو افغانستان میں پاکستان کے بارے میں بہت سے شکوک پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی افغانستان کے بارے میں بہت سی بدگمانی پائی جاتی ہے، اور یہ کہ پاکستان میں ہونے والے حملے، دہشت گرد حملے بھارت کے اکسانے پر افغانستان سے ہو رہے ہیں۔ عمران نے پاکستان کے سرکاری موقف کو ہی دہراتے ہوئے کہا کہ روایتی حریف بھارت اپنے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو خاص کر افغانستان کی سیکیورٹی اداروں میں استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے۔ افغانستان اور بھارت دونوں اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے اعلی ترین عملے میں تازہ ترین رد و بدل کے ایک سلسلے میں انتہائی دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے ایک انتہائی متنازع شخصیت چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیفن بینن کو برطرف کر دیا۔ بینن صدر ٹرمپ کی کچھ انتہائی متنازع فی پالیسیوں کے پس پشت کار فرما تھے، جن میں کئی مسلم اکثریتی ملکوں کے شہریوں پر امریکی سفر کی پابندی بھی شامل تھی۔ اسٹیو بینن نے عزم ظاہر کیا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جنگ شروع کر رہے ہیں۔ وہ ایک انتہائی قدامت پسند اشاعت بریڈ باسٹ نیوز میں واپس چلے گئے ہیں۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم اور صدارتی انتظامیہ میں شمولیت سے پہلے وہ اس اخبار کے سربراہ تھے۔ بینن جمعے کے روز بلومبرگ نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے چند گھنٹے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہ صدر کے انتہائی متنازع مشیر کی حیثیت سے عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ بریڈ باسٹ نیوز نے تصدیق کی ہے کہ بینن ان کی اشاعت کے ایگزیکٹو چیئرمین کی حیثیت سے واپس آ گئے ہیں۔ اسپین میں پولیس بارسلونا میں لوگوں کو اپنی وین تلے کچلنے والے ڈرائیور کو تلاش کر رہی ہے، جس کے متعلق پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہ ایک قریبی قصبے میں اسی طرح کے واقعے میں مارا گیا ہے۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق 22 سالہ موراکو نژاد یونس ابو یعقوب ممکنہ طور پر اس گروپ کا لیڈر ہے جس نے بارسلونا اور کیمبریس میں حملے کیے۔ کل 14 افراد ان حملوں میں ہلاک ہوئے، 13 بارسلونا میں اور 1 کیمبریس میں، جہاں ایک کار نے راہگیروں کو کچل ڈالا، جس کے بعد پولیس نے 5 مشتبہ افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسی اثنا میں جرمن وزیر خارجہ سیغمار گیبریل نے ہفتے کے روز لاس ریمبلاس کا دورہ کیا اور بارسلونا حادثے کا شکار لوگوں کی عارضی یادگار پر پھول چڑھائے۔ گیبریل نے یورپ اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مزید تعاون کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا، جرمن وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ دہشت گرد خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں پچھلے سال برلن میں کرسمس بازار میں اس کا تجربہ ہوا۔ ہمیں ان حملوں کا نشانہ بننے والوں اور پسماندگان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یورپ میں تعاون بڑھانا چاہیے جیسا کہ ہم نے ماضی میں کیا، لیکن بدقسمتی سے ان بزدل قاتلوں کے خلاف کوئی قطعی سیکیورٹی نہیں ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھے جرمن وزیر خارجہ کے الفاظ۔ اسپین کی پولیس نے جمعرات کے روز کے حملوں کے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ابو یعقوب سمیت 4 مزید کی تلاش جاری ہے۔ فن لینڈ کے جنوب مغربی شہر ترکو میں جمعے کے روز چاقو زنی کی وارداتوں میں 2 افراد ہلاک اور کم از کم 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس اقدام کو پہلے قتل کے طور پر لیا گیا تھا، لیکن رات کے دوران مزید اطلاعات سے اشارے ملے ہیں کہ یہ جرائم دہشت گردانہ عمل ہے۔ مشتبہ شخص جسے پولیس نے ٹانگ میں گولی مار کر زخمی کیا اور گرفتار کر لیا، 18 سالہ موراکو نژاد ہے، لیکن پولیس نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ چاقو سے ان حملوں کی وارداتوں کے بعد ہیلسنکی ایئرپورٹ اور ٹرین اسٹیشنوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ادھر روس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سائبیریا کے شہر سرگت میں ایک شخص نے سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کو چاقو سے حملے کر کے زخمی کر دیا۔ ہفتے کے روز اس حملے میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔ روس کے قانون نافذ کرنے والی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس نے بتایا کہ یہ شخص ممکنہ طور پر نفسیاتی مریض تھا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں جمعے کی رات 2 علیحدہ واقعات میں 4 پولیس افسروں کو گولی ماری گئی۔ 1 پولیس افسر ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہے۔ کسیمی فلوریڈا میں جمعے کی رات 2 پولیس افسر مشتبہ افراد کی رپورٹ پر کارروائی کر رہے تھے جب انہیں گولی ماری گئی۔ کسیمی پولیس کے سربراہ جیف اورڈل نے ہفتے کے صوبے ایک پریس کانفرنس میں کہا،
That was at approximately 9:27 this evening.
رات 9:27 پر 911 پر پہلی کال موصول ہوئی کہ پولیس افسروں کو گولی ماری گئی ہے۔ پولیس افسر فوری طور پر موقع پر پہنچے اور دیکھا کہ ان کے 2 ساتھی شدید زخمی ہیں سڑک کے اوپر۔ انہوں نے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دی اور انہیں ہسپتال پہنچایا۔ میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ آفیسر میتھیو بیکسٹر آج رات اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا، اور سارجنٹ سیم ہاورڈ شدید زخمی ہے اور اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یورپ تک پہنچنے کے لیے کوئی محفوظ راستہ نہ ہونے کے سبب اس سال 1 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں نے لیبیا کے راستے بحر روم کا پرخطر سفر اختیار کیا۔ لیبیا انسانی اسمگلنگ کا ایک گڑھ بن چکا ہے، جہاں سے لوگ غیر قانونی طریقے سے یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
انسانی ہمدردی کے تحت کام کرنے والے امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ لیبیا کے کوسٹ گارڈوں نے ان کے بحری جہاز کو بین الاقوامی پانیوں میں روکا اور پھر افریقی پناہ گزینوں کو واپس لیبیا لے گئے۔ اٹلی کی ریڈ کراس صدر فرانسسکو روکا کا کہنا ہے، ہمیں اس صورتحال کے بارے میں سخت تشویش ہے۔ لیبیا میں پناہ گزینوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے اور اکثر اوقات انہیں غیر معینہ مدت کے لیے بدترین حالات میں رہنا پڑتا ہے۔ وہاں کے حوالات انتہائی گندے اور لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں اور امدادی کارکنوں کو ان تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ لیبیا میں کوئی ایک متحد حکومت نہیں ہے، وہاں حریف ملیشیائیں سرگرم ہیں جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور داعش کے لڑاکے گو کے کمزور ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ملک کے جنوبی حصے میں خطرے کا باعث ہیں۔ اس بارے میں فرانسسکو کا کہنا ہے، یہ ملک حالت جنگ میں ہے اور یہاں انسانی ہمدردی کی کاروائیوں کے لیے امدادی کارکنوں کو رسائی حاصل ہونی چاہیے، یہ انسانی ہمدردی کے تحت ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی لیبیا کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ امدادی کارکنوں کو محفوظ اور بلا رکاوٹ رسائی دیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے کہا،
We do have concerns to make sure that all non-governmental organizations and all humanitarian workers are able to go about this.
ہمیں تشویش یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام غیر منافع بخش تنظیمیں اور امدادی کارکن بغیر خوف اور رکاوٹ کے اپنا کام انجام دے سکیں۔ مگر لیبیا کے کوسٹ گارڈوں کی جانب سے دھمکیوں کے بعد بہت سی امدادی تنظیموں نے، جن میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز اور سیو دا چلڈرن فنڈ شامل ہیں، اپنی امدادی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ فرانسسکو کا اس بارے میں کہنا ہے، یقیناً اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ یورپ پہنچ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کا خواب دیکھنے والے بہت سے لوگ بحیرہ روم میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ابھی تک تقریباً 2400 افراد بحیرہ روم میں سفر کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لبنان میں امریکی حمایت یافتہ فوج نے ہفتے کو اعلان کیا کہ وہ شام کی سرحد سے ملحقہ علاقوں کو شدت پسند تنظیم داعش سے پاک کرنے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز کر رہی ہے۔ یہاں موجود شدت پسندوں سے قریبی علاقوں اور دیہاتوں کو انتہائی خطرہ رہا ہے اور ایک عرصے سے یہ کارروائی شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ادھر شام کی جانب لبنانی حزب اللہ گروپ اور شامی مسلح افواج نے بھی سرحد کے پاس قلمون پہاڑی سلسلے سے داعش کو مار بھگانے کے لیے کارروائی کے آغاز کا اعلان کر رکھا ہے۔ گو کے لبنانی حکام مصر ہیں کہ وہ شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، لیکن ان کارروائیوں میں باہمی تعاون بھی درکار ہوگا۔ حزب اللہ اسد کی فورسز کے شانہ بشانہ سن 2013 سے برسر پیکار ہیں۔ کارروائی کے آغاز کے اعلانات ہفتے کو لبنانی کمانڈر جوزف آن اور شامی حکومت سے منسلک مرکزی عسکری میڈیا نے ٹویٹر پر کیے۔ ان علاقوں میں انتہا پسندوں کی موجود قریبی علاقوں اور دیہاتوں کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث بن رہی ہے، جنہیں گولہ باری کے علاوہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کا سامنا بھی ہے۔ لبنان میں پہلی مرتبہ مکمل طور پر یہ اعداد و شمار جمع کیے جا رہے ہیں کہ وہاں کتنے فلسطینی پناہ گزین موجود ہیں، اور ساتھ ہی ان کے حقوق کے لیے ایک بنیادی منصوبہ بھی شروع کیا جا چکا ہے۔ جان اوینز کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
احمد 20 برس کا تھا جب اسے لبنان کے اس پناہ گزین کیمپ کے اوپر لٹکتی ہائی وولٹیج والی بجلی کی تاروں سے کرنٹ لگا تھا۔ اس کی ماں کو یقین نہیں کہ فلسطینیوں کے لیے زندگی وہاں کبھی بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ ایمان محمد شیخہ کہتی ہیں،
There is no reason. The Palestinians didn't invade anyone here for us to be treated in this way. It's like living in a prison.
جو سلوک ہم سے ہو رہا ہے بہتری کی کوئی وجہ نہیں۔ فلسطینیوں نے کسی پر حملہ نہیں کیا کہ ان سے یہ سلوک کیا جائے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی جیل میں رہتا ہو۔ لبنان میں موجود پناہ گزین عشروں سے غربت برداشت کر رہے ہیں اور بیروت کے جنوب میں واقع اس کیمپ میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر پھر بھی ان گلیوں اور اقتدار کے ایوانوں میں ہونے والی کچھ ہلچل سے بعض لوگوں کو امید کی ایک کرن نظر آئی ہے۔ یہاں گھر گھر جا کر ملک میں رہنے والے فلسطینیوں کی مردم شماری کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی فلسطینیوں کے حقوق کی بہتری کا ایک منصوبہ بھی، جس کی حمایت لبنان کی تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے کی ہے۔ عبد النصر علائی لبنانی فلسطینی مذاکرات کمیٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بنیادی طور پر یہ دستاویز لبنان میں فلسطینی پناہ گزینوں کی پہلی مردم شماری ہے۔ اگرچہ وہ اس طرح کے کیمپ تعمیر کر سکتے ہیں، مگر فلسطینی لبنان میں جائیداد نہیں بنا سکتے۔ وہ گزر اوقات کے لیے مختلف کام کر سکتے ہیں، مگر قانون فلسطینیوں کو بہت سے پیشے اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آنے پر اپنے گھروں سے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے بارے میں خیال تھا کہ فلسطینیوں سے مساوی سلوک ان کے دل سے وطن واپس جانے کا خیال نکال دے گا اور وہ لبنان میں مستقل سکونت اختیار کر لیں گے۔ اس خیال نے سخت پالیسیوں کو جنم دیا۔ اس میں کچھ عمل دخل ان فلسطینی گروپوں کا بھی تھا جنہوں نے لبنان کی خانہ جنگی میں حصہ لیا۔ چنانچہ اب اس سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے اور ساتھ ہی محنت اور جائیداد کے ضابطے بھی بدل رہے ہیں، اور اس مردم شماری کو بہتر پالیسی کی تشکیل کے لیے ایک اہم ذریعہ خیال کیا جا رہا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم۔ پروگرام فن اور ادب کے ساتھ خالد حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں شارق حامد سے، جو امریکی ریاست ٹیکسس میں ڈیلس فورٹ ورتھ میں ایک کمپلیکس چلا رہے ہیں فن ایشیا کے نام سے، جس میں ریڈیو بھی قائم ہے۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فن ایشیا کیا ہے۔
فن ایشیا بیسکلی ایک انٹرٹینمنٹ کمپلیکس ہے یہاں ڈیلس میں جو ہم لوگ چلاتے ہیں۔ اس میں ہم لوگ میگزین تھے، تھیٹر سے، اور اس میں ایک کمی محسوس ہوتی تھی ریڈیو کی، تو ہم لوگوں نے ایک ریڈیو اسٹیشن شروع کیا، اور اس میں بیسکلی ہمارا ٹارگیٹ تھا سارے ساؤتھ ایشین، انڈین، پاکستانی، ساؤتھ انڈین لینگویجز بھی ہیں، تو ہر طرح کی لینگویجز کا، ہر طرح کے ریلیجن کا، ہر طرح کے میوزک کو ہم نے ٹارگیٹ کیا، اور اس کو 24 آورز ریڈیو اسٹیشن جو ہے شروع کیا، اور پھر وہ ایک سے دو ہوئے۔ تو اب ایک 700 AM ہے جس میں زیادہ تر ٹاک شو اور مشاعرے اور نعتیہ مشاعرے اور اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، اور ایک ہے 104.9 FM جس میں 24 آور جو ہے میوزک ہوتا ہے پاکستان اور بھارت سے۔
تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ فن ایشیا کا خیال کیسے آیا اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے شروع کیا انٹرٹینمنٹ کا جو پروگرام تھا؟
فن ایشیا کا خیال ہمیں آیا ایکچولی 9/11 کے بعد، جب یہاں پہ تھوڑے حالات خراب ہوئے، تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم بھی اسی طرح کا انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں جس طرح یہاں کے لوکل لوگ، اور جو ایک ساؤتھ ایشین اور مسلمانوں کے خلاف اسپیشلی ایک جو نظریہ بن گیا تھا، اس کو کس طرح سے چینج کیا جائے۔ تو بیسکلی یہ انٹرٹینمنٹ کا کمپلیکس ہم نے کھولا، جس ہم نے بھارت سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، اور ہم تین بھائی پاکستان کراچی سے ہیں، ہم نے مل کے لوگوں کو ملا کے اور ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح سے کھول، جس میں ہم موویز دکھاتے ہیں پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی، اور جہاں پہ ریسٹورینٹ ہے، بینکوئٹ ہال ہے، ایک میگزین ہے 200 پیجز کا جو ہم منتھلی نکالتے ہیں۔ تو بیسکلی ہر طرح کا انٹرٹینمنٹ یہاں کے لوکل ساؤتھ ایشینز کے لیے، اور ساؤتھ ایشینز اپنے جہاں پہ اپنے فرینڈس کو، امریکن فرینڈس کو لا کے دکھا سکیں کہ یہ چیز ہم بھی انجوائے کرتے ہیں، ہم بھی میوزک انجوائے کرتے ہیں، ہم بھی موویز انجوائے کرتے ہیں، اور وی آر نو ڈفرینٹ دین یو۔
تو یہ جو ریڈیو ہے، اس میں آپ کے پاس کتنے پریزنٹرز ہیں اور کیا کیا پروگرامز اس میں ہوتے ہیں؟
دونوں ریڈیو اسٹیشن پہ 12-12 پریزنٹر ہیں، 2 گھنٹے کا ہر آدمی پروگرام کرتا ہے، تو 24-24 گھنٹے ہم لوگوں کے جو ہے پروگرامنگ ہے۔ پھر ویکینڈ پر ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، جس میں جو کہ ڈفرینٹ لینگویجز کے کرتے ہیں، جیسے 2 گھنٹے ہم نے کیے ہوئے ہیں صرف پاکستانی ایسوسی ایشن کے لیے، 2 گھنٹے ہیں صرف بھارت ایسوسی ایشن کے لیے۔ سب سے پہلے ہمارا صبح پروگرام جو ہوتا ہے وہ اسلام کے اوپر پروگرام ہوتا ہے، پھر ڈفرینٹ ریلیجنس کے پروگرام ہوتے ہیں، تو ویکینڈ جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ ریلیجنس کے لیے، اور ویک ڈیز جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ۔
تو آپ کا لسننگ ایریا کتنا ہے، کہاں کہاں تک سنا؟
ہمارا لسننگ ایریا جو ہے یہاں فورٹ ورتھ سے لے کر لوزیانا تک اور اوکلاہوما تک پورا کور کرتے ہیں یہ دونوں ریڈیو اسٹیشن۔ ویسے ہم آن لائن بھی ہیں fanasia.net پر۔
سامعین، یہ تھے شارق حامد، جو ڈیلس فورٹ ورتھ میں ایک ریڈیو چلا رہے ہیں فن ایشیا کے نام سے۔ خالد حمید، اردو وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے، اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی، اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. پاکستان کے وزیر اعظم کوئٹہ کے ایک روزہ دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے صوبے میں امن عامہ کی صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی اور گورنر اور وزیر اعلی نواب خان سے ملاقات کی. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک کے کسی ادارے کی دوسرے ادارے سے مہاجرائی نہیں، حکومت اور اداروں کے درمیان مہاجرائی کی خبریں چند اخبارات میں ہی پڑھنے کو ملتی ہیں. کوئٹہ کے ایک روزہ مختصر دورے کے اختتام پر پریس کانفرنس کے دوران وزیراعظم کا کہنا تھا،
ایسی کوئی مہاجرائی نہ ہے نہ انشاءاللہ ہوگی، یہ الیکشن جون میں ہوں گے، اس کے بعد پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے، یہی جمہوریت ہے اور یہی ہمارا آئین کہتا ہے.
شاہد خاقان عباسی کا پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے قومی، سیاسی اور آئینی امور پر بات چیت کے حوالے سے کہنا تھا کہ ملک کے بہتر مستقبل اور جمہوریت کے استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان مختلف مسائل پر بات چیت جاری رہنی چاہیے. تاہم انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کا وقت قریب ہونے کے باعث پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے معمول سے سخت بیانات آ رہے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر حکومت پی 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 اور دیگر جماعتوں سے رابطے کرے گی. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں اب ماضی کے مقابلے میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اور صوبے کے مختلف علاقوں میں گیس کے ذخائر کو بروئے کار لانے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا کہ 15 ارب روپے کی مالیت سے صوبے کے تقریباً تمام اضلاع میں گیس کے نئے ذخائر کی تلاش کا کام بھی شروع کیا جائے گا. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں سیاسی ماحول انتہائی کشیدہ ہے اور اپوزیشن جماعتیں الزام لگا رہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف ریاستی اداروں سے تصادم کی راہ پر چل پڑے ہیں. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی ہلال احمر سوسائٹی کی شاخ نے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ایس سی او کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت وہ ایسے بارودی سرنگوں اور ایسے دھماکہ خیز مواد کے بارے میں معلومات فراہم کرے گی جو پھٹ نہ سکا ہو. مظفر آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے روشن مغل نے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جنگ بندی لائن سے ملحقہ آبادیوں میں بسنے والے لوگوں کو بارودی سرنگوں اور دیگر دھماکہ خیز مواد سے آگاہی کے لیے حفاظتی موبائل میسج سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستانی کشمیر کے سرحدی علاقوں میں بارودی سرنگوں سے بچنے کے لیے تعلیم فراہم کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی طرف سے ٹیلی مواصلات کی سہولتیں مہیا کرنے والے پاک فوج کے ذیلی ادارے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن یا ایس سی او کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت ایس سی او اپنے موبائل فون نیٹورک ایس کام سے ریڈ کریسنٹ کی طرف سے فراہم کردہ بارودی سرنگ یا کسی دوسرے دھماکہ خیز مواد کے بارے میں حفاظتی پیغام جنگ بندی لائن کے قریب بسنے والے لوگوں کو فراہم کرے گا. ریڈ کرسنٹ سوسائٹی پاکستانی کشمیر کے فیلڈ آفیسر برائے مائن رسک ایجوکیشن عبد المنان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کنٹرول لائن کے کشیدہ حالات کے پیش نظر حفاظتی ایس ایم ایس سروس شروع کی گئی ہے.
یہ بیسیکلی مائزہ ہے بارڈر کے اوپر آج کا جو سچویشن ہے نا، تو یہ جو سچویشن ہے اس میں تھا کہ جب فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پہ یو ایکس انکسپلوڈیڈ آرڈیننس انفٹا دھماکہ خیز مواد رہ جاتا ہے. یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ بارڈر ایریاز سے بارشوں میں مائنز وغیرہ بہ کے آبادی کی طرف آ جاتے ہیں، تو اس بارے میں ٹیمیں ہر جگہ نہیں جا سکتی، جبکہ جو ایس کام ہے یہ تقریباً پورے رات کشمیر میں اس کی رینج ہے بارڈر ایریاز پہ.
انہوں نے بتایا کہ جن علاقوں میں ریڈ کرسنٹ کی ٹیمیں نہیں پہنچ سکتی ان علاقوں کے رہنے والوں کو میسج کے ذریعے اطلاع دی جائے گی.
بعض علاقوں پہ یہ ہوتا ہے ٹیمز جا کے خود کام کرتی ہیں، وہاں پہ آبادی میں جا کے لوگوں کو آگاہی مہم دیتی ہیں ان بارود کے حوالے سے، ان پھٹا دھماکہ خیز مواد کے حوالے سے، آئی ریز کے حوالے سے، اور جو بوبی ٹریپس وغیرہ ہیں اس حوالے سے جہاں پر وہ نہیں پہنچ سکتے وہاں کے لیے یہ جو ایس کام کے ساتھ یہ ایم او یو سائن ہوا ہے کہ وہ میسجز دیں گے۔
خیال رہے کہ ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے 2010 سے جنگ بندی لائن کے قریبی علاقوں میں بسنے والوں کو بارودی سرنگوں اور دیگر دھماکہ خیز مواد کے خطرات سے بچاؤ کے بارے میں مائن رسک ایجوکیشن پروگرام بھی شروع کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بعض سرحدی علاقوں میں بارودی سرنگیں اور جنگ بندی لائن پارس سے داغے گئے نہ پھٹ سکنے والے گولے اور کھلونا بموں کے پھٹنے سے ماضی میں کئی افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پشاور اور اس کے ارد گرد ڈینگی کے پھوٹنے کی خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر صحت شہرام خان نے پشاور میں ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اس بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
صوبہ دارالحکومت اور اس کے مضافات میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافے کے بعد اس مرض کی تدارک کے لیے صوبائی محکمہ صحت نے انگامی بنیادوں پر اقدام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گو کے محکمہ صحت کے حکام نے گزشتہ ہفتے دعویٰ کیا تھا کہ خاص مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہونے والی بیماری ڈینگی نے وبائی صورت اختیار نہیں کی، لیکن اسپتالوں کا رخ کرنے والے مریضوں کی تعداد اس دعوے کے نفی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران صرف خیبر ٹیچنگ اسپتال میں تقریباً 5,000 افراد نے ڈینگی کی علامت ظاہر ہونے پر رجوع کیا، جن کی تشخیص کے بعد 800 سے زائد افراد اس مرض کا شکار پائے گئے۔ یہاں آنے والوں کی اکثریت کا تعلق تحکال اور پشتخرا کے علاقوں سے بتایا جاتا ہے، جہاں صفائی اور نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث لوگ آئے روز ڈینگی کے مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہفتے کو صوبائی وزیر صحت شاہرام ترقی کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام متعلقہ محکموں کے عہدیداران شریک ہوئے۔ وزیر صحت کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ڈینگی ایک سنگین مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے محکمہ صحت کی ضلع افسر ڈاکٹر گل محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا
کہ ہائی لیول کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی، جو ہر روز 4 بجے جو ہے نا اس کی میٹنگ ہوگی، جس کی اس کے سربراہ ہوں گے، اور سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ڈیلی کارکردگی رپورٹ اس کو پیش کریں گے بہائے اسپتال، بڑے بڑے اسپتال کے۔ اور دوسری فیصلے یہ ہو گئے کہ جو انفیکٹڈ ایریا ہے اس میں ہم میڈیکل کیمپ تو آلریڈی قائم ہے، لیکن اس کو اور اسٹرینتھن کریں گے۔
خیبر ٹیچنگ اسپتال کے علاوہ پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں 37 اور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ڈینگی سے متاثرہ 7 مریض اب بھی زیر علاج ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
شارلٹس ویل ورجینیا میں ہفتہ بھر پہلے جو واقعات ہوئے انہوں نے کنفیڈریٹ مجسموں کے بارے میں ایک پرانی بحث کو پھر سے چھیڑ دیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے مجسموں کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ بہت سوں کی دلیل ہے کہ تاریخ کو نہیں مٹانا چاہیے۔ تفصیل وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں رضی احمد رضوی کی زبانی۔
شارلٹس ویل کا احتجاج ایمینسیپیشن پارک کے گرد گھومتا ہے، جہاں کانفیڈریٹ جنرل رابرٹ ای لی کا مجسمہ نصب ہے۔ سفید فام نسل پرستوں کا کہنا ہے کہ پارک میں ان کے ریلی کا مقصد ان کوششوں پر احتجاج کرنا تھا کہ اس مجسمے کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ سلیٹ نامی رسالے کے مطابق پورے امریکہ میں تقریباً 13,000 کانفیڈریٹ مجسمے اور دوسری یادگاریں موجود ہیں۔ واشنگٹن میں کانگریس کی عمارت کے اندر کانفیڈریٹ صدر جیفرسن ڈیوس اور نائب صدر الیگزینڈر اسٹیفنس کے مجسمے رابرٹ لی اور کانفیڈریٹ کی دوسری فوجی شخصیتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے ہر ایک نے 2 مجسمے پیش کیے ہیں۔ فلوریڈا سے عوام نمائندگان کی ایک رکن ڈیبی وازرمین شلس نے منگل کے دن اپنے ریاست میں قانون سازوں سے کہا کہ وہ کانفیڈریٹ کے ایک جنرل کا مجسمہ ہٹا دیں، جبکہ نیو جرسی کے سینیٹر کوری بوکر نے بدھ کے دن کہا کہ وہ کیپیٹول کی عمارت میں کانفیڈریٹ سے متعلق تمام مجسموں کو ہٹانے کے لیے ایک بل پیش کریں گے۔ واشنگٹن ڈی سی سے ملی ہوئی ریاست ورجینیا میں بھی متعدد ایسے مجسمے اور یادگاریں موجود ہیں، اور اسکولوں کے نام بھی خانہ جنگی کے دوران جنوب سے تعلق رکھنے والی شخصیتوں پر رکھے گئے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر ریچمنڈ ورجینیا میں ایک بڑی شاہراہ مونومنٹ ایوینو کی دونوں جانب کانفیڈریٹ کے فوجیوں اور سیاستدانوں کے مجسمے اور یادگاریں نصب ہیں۔ یہ کیسے ہوا، خاص کر جبکہ امریکہ کے جنوب کے علاقے کو خانہ جنگی میں شکست ہو گئی تھی؟ تاریخ کی ایک پروفیسر کیرل ایمبرٹن کا کہنا ہے کہ جنگ کے بعد کے برسوں میں اس بات کے لیے مستقل کوششیں کی گئیں کہ جنگ کی یادگاریں بنائی جائیں تاکہ جنگ میں حصہ لینے والوں کو اعزاز بخشا جا سکے اور کانفیڈریٹ کے مقصد کو اجاگر کیا جا سکے۔ ان کوششوں کے پیچھے بیشتر کانفیڈریٹ کے سابق فوجیوں کی اولادیں تھیں جو انہیں نذرانۂ عقیدت پیش کرنا چاہتی تھیں۔ اب جبکہ بالٹیمور اور نیو اورلینز میں کانفیڈریٹ سے متعلق مجسمے ہٹا دیے گئے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے جنوب کے علاقے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا وہ نسل پرست نہیں تھے۔ تاریخ کے مطابق امریکہ کے خانہ جنگی کے دوران جنوب کی ریاستیں نسل پرستی کی حامی تھیں، اور وہ ایک کنفیڈریشن کے حق میں تھیں جس میں ریاستوں کو وفاق کے مقابلے میں زیادہ خود مختاری حاصل ہو، تاہم اس خانہ جنگی میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گزشتہ منگل کے دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک زوردار نیوز کانفرنس میں اس مسئلے پر اظہار خیال کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس ہفتے رابرٹ ای لی کا نمبر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹون وال جیکسن کے مجسمے کی باری ہے، میں حیرت میں ہوں کہ کیا اگلے ہفتے جارج واشنگٹن اور اس سے اگلے ہفتے کیا تھامس جیفرسن کا نمبر آئے گا۔ آپ دیکھیے، آپ کو درحقیقت خود سے پوچھنا ہوگا کہ یہ بات کہاں رکے گی۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
21 اگست پیر کے روز تقریباً 99 سال بعد پورے امریکہ میں سورج گرہن نظر آئے گا۔ اس بارے میں پورے ملک میں بہت جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو گرہن کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں انہیں مخصوص اور محفوظ عینک پہننا ہوگی، لیکن جیسے جیسے یہ دن قریب آ رہا ہے ایسی خاص عینک کا ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں کین فراباہ کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
سیرا میک نائٹ کو گھنٹوں ٹریفک میں کھڑا رہنے کے بعد بھی وہ چیز نہیں ملی جس کی تلاش میں وہ یہاں آئی ہیں۔ سارا 160 کلومیٹر کا سفر طے کر کے امریکہ کے وسط مغربی علاقے میں سورج گرہن کا نظارہ کرنے آئی ہیں، اور وہ مخصوص عینک حاصل کرنا جس سے وہ یہ نظارہ دیکھ سکیں تقریباً ناممکن ہے۔ ان کا کہنا ہے، ہمارا کام آج تو بالکل نہیں بن سکا۔ اس سے پہلے کہ میں اس مقام تک پہنچتی جہاں سے ہمیں یہ عینک ملنا تھی، سب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ختم ہو گئیں۔ اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ مانگ ہے وہ ہے وہ مخصوص لینس جن سے آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ سارا کول ایڈلر میوزیم میں مہمان نوازی کی نائب صدر ہیں۔ ایڈلر پلینیٹوریم نے امریکہ کے وسط مغربی علاقے میں یہ خاص لینس فراہم کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اس خاص مقام کا انتخاب کیا ہے۔ ان لینزوں کے ملنے کے وقت کا آغاز 12:30 بجے دوپہر سے ہونا تھا، اور سب سے پہلے پہنچنے والوں میں 1,000 کے قریب لینس مفت تقسیم ہونا تھے، لیکن ان کے حصول کے لیے 4:00 بجے سے ہی قطاریں لگنا شروع ہو گئی تھیں، اور چونکہ طلب بہت زیادہ تھی اس لیے ان کی تقسیم کا کام وقت سے پہلے شروع کر دیا گیا، اور جب یہ تقسیم ختم ہوئی تو بہت سے لوگوں کو خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا۔ اس بارے میں سارا کول کا کہنا ہے، یہ طلب اتنی زیادہ تھی اور میرے خیال میں یہ کہنا اس صدی کی بہت کم بیانی ہوگی کہ ہم نے بے تحاشا کوشش کی کہ ہم ان کو جتنا زیادہ ممکن ہو سکے بانٹ سکیں، لیکن ہم یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکے کہ طلب اتنی زیادہ ہوگی۔ 21 اگست جس روز سورج گرہن ہوگا، ایڈلر پلینیٹوریم کی جانب سے مفت مخصوص عینک بانٹنے کی یہ آخری جگہ تھی۔ सारा कोल का कहना है कि एडलर प्लेनेटोरियम ने 2.5 लाख के करीब ये ऐनकें मुफ्त तकसीम की हैं। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जैसे कि आप सुन रहे हैं कि पीर को अमरीका की 100 साल तारीख में पहली बार मुकम्मल सूरज ग्रहण होने वाला है जो मुल्क भर में देखा जा सकेगा। इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए मुल्क भर में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, और जैसा कि अभी पिछली रिपोर्ट में आपने सुना कि नासा ने लोगों में मुफ्त खसूसी ऐनक तकसीम किए हैं, जबकि मार्केट में इन ऐनकों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। इस तारीखी सूरज ग्रहण को देखने के लिए लोग किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, जानते हैं टीवी पर नशर होने वाले हमारे टेलीविजन प्रोग्राम व्यू 360 में पेश करदा नीलूफर मुगल की एक रिपोर्ट।
21 अगस्त की दोपहर 1:24 पर हॉपकिंसविल केंटकी का आसमान तारीख हो जाएगा, क्योंकि चांद सूरज के सामने आ जाएगा।
मुकम्मल सूरज ग्रहण के इस तजुर्बे के हवाले से हॉपकिंसविल की खास बात यह है कि इसको सबसे बड़े सूरज ग्रहण के मुकाम का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जब चांद मुकम्मल तौर पर सूरज के आगे आएगा तो वो इस इलाके से कुछ ही दूर शुमाल में होगा।
मेयर कार्टर हेंड्रिक्स का कहना है कि उनका कस्बा इस खास तवज्जो के लिए तैयार है।
ये फौरी तौर पर वाज़े हो गया है कि हॉपकिंसविल सूरज ग्रहण का मरकज होगा। यहाँ ग्रहण सबसे लंबा भी होगा, वो यहाँ से 1 सेकंड के 100वां हिस्सा ज्यादा तवील होगा।
इस तारीखी का दौरानिया तकरीबन 2 मिनट और 40 सेकंड होगा। ये हकीकत कि उनका कस्बा मुकम्मल सूरज ग्रहण के रास्ते में होगा हॉपकिंसविल के वासियों को 10 साल पहले मालूम हुई थी। तब से अब तक सयाहों की आमद की तैयारी में यहाँ $5 लाख से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं, और लोगों की खुशी भी साफ नजर आती है।
I would say anticipation, excitement.
हमें बेचैनी भी है, खुशी भी, और ये सोचकर थोड़ी परेशानी भी। हमारे 30,000 लोगों के शहर में 1 लाख हो जाएंगे, लेकिन लोग बहुत खुश हैं कि हॉपकिंसविल दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। शहरी दुनिया भर से आने वालों की मेजबानी के लिए तैयार हैं।
इस शहर के लोगों को उम्मीद है कि आने वाले सयाह इलाके की सकाफत, तारीख और विरसे से लुत्फानंदोज होंगे, और तब भी वापस आना चाहेंगे जब यहाँ सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा होगा। फेड लेपिडोस की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू वीओए।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज कहा है कि उनकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान के 16 साल जंग से निमटने के लिए फैसले किए हैं। एक रोज पहले सदारती रिहायशगाह कैंप डेविड में अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत के बाद सदर ट्रंप ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि हमने अपने इंतहाई काबिल जनरलों और फौजी लीडरों के साथ एक अहम दिन सर्व किया और अफगानिस्तान के समेत बहुत अहम फैसले किए हैं। सदर ने मजीद तफसीलात बयान नहीं की। बरतानिया में वक्त की शनाख्त है बिग बैन क्लॉक, जो लंदन में पार्लियामेंट हाउस के करीब एक टावर पर नस्ब है। सन 2012 में मलिका एलिजाबेथ की डायमंड जुबली के मौके पर इस टावर का नाम सेंट स्टीफन टावर से बदलकर एलिजाबेथ टावर कर दिया गया था। बिग बैन का टावर 19वीं सदी में तामीर किया गया था, और तब से इस क्लॉक की टिक टिक वक्त और जमाने गुजरने का एहसास जिंदा रखे हुए हैं। हाल ही में टाइम कीपर स्टीव जॉब्स ने अपने एक बयान में कहा है कि कदीम टावर के तहफ्फुज के अहम प्रोजेक्ट के दौरान बिग बैन की खामोशी जरूरी है। उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद एलिजाबेथ टावर और क्लॉक को महफूज बनाना है और इसे तवील अरसे तक उन्हें कारामद रखना है। बिग बैन की इस खामोशी को दुनिया भर में महसूस किया जाएगा।
प्रोग्राम है लाइफ इन अमेरिका, मैं हूँ यास्मीन जमील। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अमरीकी महकमा खारजा के एक प्रोग्राम के तहत यहां अमरीका का दौरा करने वाली एक पाकिस्तानी सहाफी डान न्यूज इस्लामाबाद की एसोसिएट प्रोड्यूसर सारा अतीक से, जो पाकिस्तान में खवातीन में इंतहा पसंदी के मौजू पर एमफिल कर रही हैं। अपने दौरे के बारे में बताते हुए सारा अतीक ने कहा,
30 लोग थे इंडिया और पाकिस्तान से, 15 पाकिस्तान से थे और 15 इंडिया से थे, तो बड़ा डाइवर्स ग्रुप था। और उन तमाम अफराद की उनकी एक्सपर्टीज के लिहाज से उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेसमेंट की थी, और 4 यूएस के शहरों में हम लोगों को प्लेस किया था, वॉशिंगटन में, क्लीवलैंड में, ओहायो में, तुलसा में और कोलम्बस में। तो हम सारे जो है ना एक महीने के लिए जो है यूएस के اس فیلوشپ پروگرام میں آئے, اور اس فیلوشپ کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف ہم انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ایک دوسرے کے کلچر کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں, بلکہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم یو ایس جو ہے گورننس کا, ان کے پولیٹیکل سسٹم کو اور ان کی سول سوسائٹی کے رول کو جو ہے نا بہتر انداز میں سمجھ سکیں, اور ہماری انٹریکشن ڈفرینٹ لیول کی نہ صرف لیجسلیٹو ان کے ایجنسیز کے ساتھ کرائی گئی بلکہ ہماری انٹریکشن سول سوسائٹی کے ساتھ کرائی گئی, میڈیا کے ساتھ کرائی گئی. تو بڑا یہ ایک لرننگ کے لحاظ سے بہت ہی انریچڈ قسم کا ہمارا ایکسپیرینس.
سارا عتیق نے کہا کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں عام طور پر مردوں میں انتہا پسندی کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں بات کی جاتی ہے, لیکن خواتین میں انتہا پسندی کے بارے میں بات نہیں کی جاتی, جبکہ ان میں بھی اب انتہا پسند اور دہشت گرد گروپ سے منسلک ہونے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے.
لیکن ریسنٹلی ہم نے تھوڑا دیکھا کہ خواتین بھی کچھ ایسی تھیں جو کہ ان گروپس کے ہاتھ ریڈیکلائز ہوئیں اور انہوں نے بھی ٹیررزم میں حصہ لیا. یہ جو انتہا پسندی کی جو ٹینڈنسیز ہیں پاکستان میں خواتین میں, اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کا کیا ریزن ہے وہ سمجھنے کے لیے جو ہے نا میں نے یہ اپنا تھیسس ٹاپک اس کو سلیکٹ کیا تھا, کیونکہ مردوں کے شاید جو ہے ہتھیار اور ریڈیکلائز ہونے کے وجوہات ڈفرینٹ ہوں اور عورتوں کے ڈفرینٹ, اور میں نے یہی پایا کہ شاید عورتوں کے وجوہات ڈفرینٹ ہیں اور مردوں کے وجوہات ڈفرینٹ ہیں.
سارا عتیق کا کہنا تھا کہ انہوں نے جن انتہا پسند خواتین پر ریسرچ کی ان میں سے بیشتر میں انتہا پسندی کا رخ کرنے کی ایک مشترکہ وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے خاندان سے تعلقات غیر مستحکم تھے.
یہ فیملی ریلیشنز, ان کے سوشل ریلیشنز بہت انسٹیبل تھے, کہ کسی کے شوہر کے ساتھ سیپریشن ہوئی بھی تھی, بچے ہیں, سسرال والوں نے گھر سے نکالا ہوا تھا تو تانگ آ کے مدرسے جانا شروع کر دیا, یا اب اگر آپ کو یاد ہو کہ تھوڑے عرصے پہلے پچھلے سال ہیرلڈ میں ایک اسٹوری آئی تھی جہاں پہ 5 خواتین پاکستان سے سیریا گئی تھیں ٹریننگ کے لیے, اور ان خواتین کا اگر میں نے جب پروفائل پڑھا تو جس میں ایک کامن چیز یہ تھی کہ ان میں سے 3 خواتین ایسی تھیں جن کے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے, سیپریشن ہوئی بھی تھی, اور وہ تنگ آ کے بھوک اور اس کی وجہ سے وہ پھر ان کو مجبور ہوئیں کہ وہ ایک شدت پسندی اور بڑے انتہا پسند ایک ادارے میں انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا جہاں سے ان کی پھر ریڈیکلائز ہوئی, اور جو ہے پھر ان کا خیال آیا کہ انہوں وہ سیریا جائیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ آئیسس کے ساتھ اس میں ان کے ساتھ جنگ لڑیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو سوشل پرابلمز ہیں عورتوں کی وہ ان کو مجبور کرتی ہیں کہ جو ہے نا وہ پھر دوسرے دروازوں پہ دستک دیں اور پھر وہ غلط ہاتھوں میں استعمال ہوتی ہیں.
یہ تھی امریکی محکمہ خارجہ کے ایک پروگرام کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرنے والی ایک پاکستانی صحافی ڈان نیوز کی ایسوسیٹ پروڈیوسر سارا عتیق, جو پاکستان میں خواتین میں انتہا پسندی کے موضوع پر ایم فل کر رہی ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
محکمہ خارجہ میں ایک بریفنگ کے دوران وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں مشترکہ جمع پلان آف ایکشن, جسے جے سی پی او اے کہا جاتا ہے, برابر جائزہ لے رہی ہے. خاص طور پر ہم اس معاہدے میں شامل دوسرے فریقوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور اپنے یورپی اتحادیوں سے مل کر اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ہم اس معاہدے کے تمام پہلوؤں پر پوری طرح سے نفاذ کر رہے ہیں اور ایران کو اس کے وعدوں کے لیے جواب دہ بنا رہے ہیں, اور اس بات پر نظر رکھ رہے ہیں کہ درحقیقت ایران اس معاہدے کی روح اور اپنے وعدوں پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں. ایران بدستور علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا رویہ اپنا رہا ہے. تاہم وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اس بات پر زور دیا کہ جوہری ہتھیاروں سے مسلح ایران اس اسلامی جمہوریہ سے درپیش خطرات میں سے محض ایک خطرہ ہے. چاہے وہ بیلسٹک میزائل کا اس کا جاری پروگرام ہو, دہشت گردی کو دوسرے ملکوں تک پھیلانا ہو, یمن میں عدم استحکام کی صورت پیدا کرنا ہو, یا عراق اور شام میں غیر ملکی جنگجوؤں کی ترسیل ہو, وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ ایران کے رہنما اپنی مسلسل کوششوں میں ہیں کہ وہ مشرق وسطی میں اثر و رسوخ کا مظاہرہ کریں، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ علاقے میں اسے اتحادیوں کے ساتھ مل کر خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے ایران کی توسیع پسندانہ کوششوں کا توڑ کریں۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ اس قسم کی جوابی کارروائی ہر شکل میں اسلامی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ہماری کوششوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ اس نصب العین کی حمایت میں امریکہ اپنا سرگرم طرز عمل جاری رکھے گا تاکہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھا جا سکے، اور ساتھ ہی دہشت گردی کو ہوا دینے اور اپنی سرحدوں سے پرے اثر و رسوخ کو وسعت دینے سے بھی روکا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں ایندھن سے بجلی پیدا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے ممالک میں جو تیل، گیس اور کوئلے سے بجلی پیدا کرنے پر انحصار کرتے ہیں ان میں فلپینز بھی شامل ہے، لیکن اب وہاں سورج سے توانائی حاصل کرنے کو فروغ دینے کے لیے ایک پھول کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شمسی توانائی کے لیے استعمال ہونے والا یہ اسمارٹ فلاور ایک عام سولر ڈیزائن سے جو ایک روایتی چھت پر لگایا جاتا ہے 40% زیادہ توانائی پیدا کرتا ہے۔ اسمارٹ فلاور پیسیفک نامی کمپنی کے صدر جان مکینرو کہتے ہیں،
It'll show your friends, colleagues, business partners or competitors you're really committed to going green, reducing your carbon footprint,
smart flower, being a good steward of it. آپ کے سامنے دوبارہ قابل استعمال توانائی کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ یہ آپ کے دوستوں کو، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے کاروبار کے رفقا کو، آپ کے مقابلے میں مسابقت رکھنے والے لوگوں کو یہ بتائے گا کہ آپ واقعتاً ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ واقعتاً قدرتی طریقے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کاربن کے اثرات فضا سے کم کرنا چاہتے ہیں اور صاف ماحول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہر یونٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور پروگرام کرنا آسان ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو یہ سسٹم کام کرنا شروع کرتا ہے اور پھول کی پنکھڑیاں کھل جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بارش کے موسم میں بھی بند رہتی ہیں۔ پہلے پہل یہ پھول ایک اسکول پر لگایا گیا تاکہ لوگوں کو صاف توانائی کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا سکے۔ دی لا سیل لیپا اسکول میں چیف اسٹریٹجی آفیسر آلنرڈ کیپلوئے کہتے ہیں،
By getting their attention, it will give us a time for us to share our advocacy, to share with
لوگوں کی توجہ حاصل کر کے ہمیں وقت مل جائے گا تاکہ ہم اپنی بات ان تک پہنچا سکیں اور انہیں وجہ بتا سکیں کہ ہم اسے کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسکول کے طلبہ بھی ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ کرسٹین بیکوئس الیکٹریکل انجینئرنگ کے طالب علم ہیں۔
We really want to save energy and also save the environment.
ہم واقعتاً توانائی بچانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ماحول کو بھی بچائیں گے۔ اگرچہ فلپینز میں نصف بجلی کوئلے سے پیدا کی جاتی ہے، مگر اسمارٹ فلاور کی صورت میں ایک بہتر متبادل مل رہا ہے جس سے زیادہ صاف توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھی مدثر منصر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہی ہیں بہجت چیلانی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی شہناز نفیس. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.